ایمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو رحمناہم وکشفنا ما بہم من ضر للجوا فی طغیانہم یعمہون، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرام قدر، سامعین محترم، سورہ مبارکہ المؤمنون کی اجمالی تفسیر، ترجمہ اور معارف کے حوالے سے آج ہم اپنے 12ویں درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پروردگار نے اس سورہ میں ابتدا میں مومنین کی صفات اور اس کے بعد انسان کی خلقت، آسمانوں کی خلقت، زمین کی خلقت، پانی کا برسانا اور اس سے پھر پودے اور حیوانات کی طرف اشارہ فرمایا، انبیاء کی طرف اشارہ فرمایا، اور اجمالی طور پر انبیاء اور ان کی اقوام کا جو ان کے ساتھ سلوک ہے اس کو پروردگار نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد مومنین اور منافقین کے درمیان، مومنین اور منکرین کے درمیان جو فرق ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ پچھلے درس سے جو مسلسل گفتگو جاری ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے افراد کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور اس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ تمہیں جانتے بھی ہیں، تمہیں پہچانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حق سے کراہت رکھتے ہیں، اور اگر حق ان کی اتباع کرے ان کی خواہشات کی تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے۔ تم ان سے کوئی خراج بھی نہیں مانگ رہے، تم ان سے کوئی بھی اجر بھی نہیں مانگ رہے، اور تمہیں بہترین اجر دینے والا تمہارا پروردگار ہے۔ تم بغیر کوئی اجر مانگے، بغیر کوئی خراج مانگے، بغیر ان سے کسی بھی چیز کا تقاضا کیے، لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم انہیں صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہے ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں اور راہ صراط سے انحراف کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار کہ اگر، اب دیکھیے، یہ جو وَلَوْ رَحِمْنَا ہے یہ امتناعیہ نہیں ہے، یعنی ہر جگہ لو کا معنی امتناع کے معنی میں نہیں آتا، یہاں پر جو لو ہے یہ اگر کے معنی میں ہے، جو ہمارے ہاں معمولاً استعمال ہوتا ہے۔ اور ارشاد فرما رہا ہے پروردگار وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان کے اوپر رحم کریں۔ اچھا، اب وَلَوْ رَحِمْنَا کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ پروردگار رحم نہیں کرتا، پروردگار کے رحم، اور اسی وجہ سے یہ ایک بحث ہے جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں علماء نے بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے کہ پروردگار جو اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہتا ہے تو یہاں پر رحمانیت اور رحیمیت کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ پروردگار کی رحمت رحمت واسعہ ہے، اور پھر اس کی کئی اقسام ہیں، اور یعنی واقعاً اتنا رحیم ہونا کہ رحمت کی کئی اقسام ہوں، کئی اس کے انواع ہوں، کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنے تمام بندگان کو جو ہے وہ اپنی اس رحمت کے دائرے میں لیا ہو، یہ پروردگار کی ہی شان ہے۔ اتنا رحمان، اتنا رحیم، اس کا رحم، لہذا کچھ چیزیں پروردگار کے رحم کے حصے میں سے ایسی ہیں کہ جس نے پوری کائنات کو اپنے آغوش میں لیا ہوا ہے، اور ایک ذرہ بھی کائنات کا اور خلق کا اور مخلوقات کا ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے رحم کے دائرے سے خارج ہو، اور اس کے رحم کی ہی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اور ہماری بقا بھی جو ہے اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کے اسی رحم عمومی کا تقاضا ہے کہ جو حتیٰ اپنے آپ انکار کرنے والے اپنے سے دشمنی کرنے والوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ اس پر کبھی انسان واقعاً غور کرے تو پروردگار کی یہ رحمانیت، یہ جو رحم کی کیفیت ہے، اسے انسان درک بھی نہیں کر سکتا۔ رجب کے مہینے کی جو دعا ہے اس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام فرماتے ہیں، واقعاً بڑی خوبصورت دعا ہے، یا من ارجوہ لکل خیر و آمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأل، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف تحننا منہ و رحمہ۔ اے وہ جو اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے، من لم یسأل ہو، جو اس سے سوال نہیں کرتا، و من لم یعرف ہو، جو کہ اس کو پہچانتا بھی نہیں ہے، تحننا منہ و رحمہ، اپنی حنانیت اور اپنے رحم کی وجہ سے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ ایک جو رحم ہے پروردگار کا، وہ رحم عمومی ہے۔ اس عمومی رحم کے دائرے میں ہر کوئی شامل ہے، کوئی چیز جو کہ مخلوق ہو پروردگار کی وہ اس رحم کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔ لیکن ایک جو رحم ہے پروردگار کا، پھر اس نے وجود دے دیا، اس نے وجود دینے کے بعد اس وجود کی بقا کے لیے رزق کا سلسلہ جاری کیا، اور اس نے ارادہ اور اختیار دیا، میں اس ارادے اور اختیار جو سب اس کی عطا ہے اس پر اکڑتے ہوئے اس کی مخالفت کرتا ہوں، ایسے کام کرتا ہوں جو میرے لیے باعث مصیبت ہو جائیں، میں مصیبتوں میں، سختیوں میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحم سے ہمیں ان سختیوں سے باہر نکالتا ہے۔ بعض سختیاں ایسی ہیں کہ جن سے نکلنے کا ہم استحقاق پیدا کر لیتے ہیں اور اللہ ہمیں نکال دیتا ہے۔ بعض سختیاں ایسی ہیں کہ جن سے نکلنا شاید ہمارے لیے، یعنی سختی ہے لیکن اس سختی سے نکلنا شاید میرے لیے ضرر کا باعث ہو، تو پروردگار کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اس تکلیف کے اندر رہنے دے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بچے کو انجیکشن لگنا یا دوا کھانا اذیت دیتا ہے، لیکن ماں باپ چونکہ جانتے ہیں کہ یہ اذیت اس کو بڑی مصیبت سے بچانے والی ہے، اسی طرح سے پروردگار بہت سارے ایسے مقامات پر اس کا جو رحم ہے اس کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ مشکلات میں ہم مبتلا رہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان پر اپنا رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ذُرٍّ، اور ان کی مشکلات کو برطرف کر دیں، کشفنا یعنی اٹھا دیں، پردہ ہٹانے کے معنوں میں ہوتا ہے، اٹھا دیں، مَا بِهِمْ مِنْ ذُرٍّ، کہ جو مشکلات، جو تکلیفیں ان کے اوپر آئیں تھیں، ضر جو ہے وہ نقصان، ضرر کے معنوں میں ہے، وہ جو ان کو ضرر پہنچا ہوا ہے، یہ جو تکلیف کے اندر ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، اگر ہم ان کی ان مشکلات کو ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنی لَلَجُّوا، یہ لَجُوج بن جائیں گے، یہ جو ہے وہ سرکشی کرنے لگیں گے، یہ اپنی ڈھٹائی کے اوپر اتر آئیں گے، فی طغیانہم یعمہون، اور اسی اپنے طغیان کے اندر اور اسی اپنی سرکشی کے اندر جو ہے وہ بھٹکتے پھریں گے اندھوں کی طرح سے۔ یعنی عجب موقع ہے، انسان اس پر غور کرے، فکر کرے کہ انسان کو اس کی بدبختی کس مقام پر پہنچا سکتی ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، اگر ہم ان کے اوپر سے اپنا رحم کریں اور ان کو ان کی بدبختی میں سے باہر نکالیں، تو بجائے اس کے کہ یہ شکر کریں، بیدار ہوں، یہ کیا کریں گے، اپنے طغیان اور اپنی جو کیا نام ہے سرکشی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اٹک جائیں گے، اور وہ جو ان کی سرگردانی ہے اسی کے اندر جو ہے وہ یہ جو پھنسے رہیں گے، کبھی بھی اس سختی سے باہر نہیں نکلے۔ مثلا اس کے بارے میں ایک تفسیر کنز الدقائق نے اور روح البیان نے بیان کیا ہے کہ ایک زمانے میں جو ہے مکہ میں قحط جو ہے وہ شدید قسم کا پیش آیا، تو ابو سفیان جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ دعا کریں۔ حضرت نے دعا کی، اور جب دعا کی تو قحط جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن قحط کے ختم ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا حضرت کی دعا کی وجہ سے پروردگار نے جو رحم ان کے اوپر کیا، کیا اس نے اسلام کو، دین کو قبول کیا؟ نہیں کیا، بلکہ کیا ہوا، اس قحط کے ہٹنے کے بعد یہ اور زیادہ جو ہے وہ اپنی سختیوں پر اتر آئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سختیاں اور اذیتوں کو بڑھا دیا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ حق ان کی خواہشات نفسانی کی اتباع کرے، یہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچائیں، یہ لوگ کے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ اس طرح کے ہیں کہ یہ جو موجودہ گرفتاری ہے، اس گرفتاری نے ان کو ایک طرح سے بڑے طغیان سے روکا ہوا ہے. اگر ہم یہ ہٹا دیں تو یہ اس سے زیادہ شدید طغیانی میں، اس سے زیادہ لجاجت میں، اس سے زیادہ سرکشی کے اندر گرفتار ہو جائے گا. یعنی انسان کس حد تک یہ سوچے کہ برائی کی طرف جا سکتا ہے، طغیان کی طرف جا سکتا ہے، حق سے دوری کی طرف جا سکتا ہے، کہ اگر اس کو آسائش مل جائے تھوڑی سی اور تو وہ اور زیادہ جو ہے وہ گناہ کی طرف جانے والا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. فرماتا ہے کہ اور بات تحقیق ہم نے ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا تاکہ بیدار ہوں، لیکن کیا ہوا؟ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ. نہ یہ اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی ان کے اندر تضرع کی کیفیت پیدا ہوئی. انسان گناہوں میں اس قدر ڈوب سکتا ہے، انسان راہ حق سے اتنے دوری اختیار کر سکتا ہے کہ حتیٰ جب پروردگار کا عذاب ان کے اوپر آتا ہے تب بھی نہ وہ سر جھکاتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ جو ہے تضرع کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. اس قدر سرکشی، اس قدر غرور، اس قدر لجاجت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. صرف پروردگار ہے اور ہم اسی سے اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے آپ حفظ و امان میں رکھے کہ انسان اس حالت میں مبتلا ہو جائے کہ اس قدر کہ جب اس کے اوپر عذاب نازل ہو، جب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے سختی نازل ہو تو بجائے اس کے کہ متوجہ ہو، بیدار ہو، وہ اور زیادہ جو ہے لجاجت کا شکار ہو جاتا ہے اور نہ پروردگار کے سامنے سر جھکاتا ہے اور نہ ہی پروردگار کے حضور میں انکساری کے ساتھ پیش آتا ہے. حتی اذا فتحنا علیہم بابا زا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون. اور ان کی یہ جو کیفیت ہے یہ باقی رہتی ہے، یہ لجاجت، یہ سرکشی، یہ غرور، حتی اذا فتحنا، یہاں تک کہ ہم ان کے اوپر کھول دیتے ہیں، علیہم بابن، دروازہ کس چیز کا؟ زا عذاب شدید، عذاب شدید کا دروازے جو ہیں اس کے اوپر کھول دیتے ہیں. و اذا ہم فیہ مبلسون، اور یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو کر اس کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. انسان اس عذاب الہی سے اور اس کیفیت سے صرف اور صرف پروردگار سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے اور یہ طلب کر سکتا ہے کہ پروردگار ہمیں تو اس منزل پر پہنچنے سے بچائے کہ انسان اس جگہ تک پہنچ جائے. مبلس ابلاس سے ہے جس کے معنی ہیں شدید اندوہ اور غم کے، کہ جو کسی سخت اور تلخ اور شدید حادثے کے بعد انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے. یقیناً یہ جو مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے، دنیا میں عذاب کے سامنے نہ سر جھکاتے ہیں، نہ تضرع کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اللہ کے سامنے بالکل بھی یہ زانو اپنے جو ہے وہ نہیں جھکاتے، نہیں طے کرتے، تو پھر پروردگار ان کے اوپر حتی اذا فتحنا علیہم، یہ جو مقام ہے یہ کون سا مقام ہے؟ یہ یقیناً قیامت کا مقام ہے. اور اس باب سے مراد جہنم کے وہ دروازے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کھول دے گا اور ان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی کہ اذا ہم فیہ مبلسون، یہ ابلاس کا شکار ہو جائیں گے، نا امیدی، اندوہ، اور وہ جو عذاب ہے وہ یقیناً ایسا شدید اور اتنا خوفناک ہے کہ جو انسان کو جو ہے وہ بالآخر مایوس ہونے پر اور اندوہ کا شکار ہونے پر مجبور کر دے گا، کہ خدا ہم سب کو اپنے عذاب سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروردگار اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے، یہاں پر البتہ تھوڑا سا علماء کے اندر بحث ہے کہ یہاں پر انشأ سے مراد، جیسے ہم نے پچھلے اس میں شروع مانا کیا تھا کہ شروع کیا، یہاں پر انشأ سے مراد اکثر فرماتے ہیں کہ خلق جو ہے وہ مراد لیا جائے گا، کہ پروردگار نے انسان کے لیے جو ہے وہ سمع، سماعت، ابصار، آنکھیں، والافئدہ، دل، تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آنکھ، کان اور دل۔ اس میں یعنی تھوڑی سی بحث ہے اور علماء نے اس کے اندر بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے، جبکہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اور بھی حصے ہیں کہ جو بیان کی ہیں، لیکن ظاہری حصوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف آنکھ اور کان کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ انسان کے علم حاصل کرنے کے جو سب سے زیادہ قوی ترین ذرائع ہیں وہ آنکھ اور کان ہیں۔ یقیناً ذائقے کی دنیا ایک بڑی دنیا ہے، لیکن جو چیز انسان آنکھوں سے معلومات اکٹھی کرتا ہے اس کے مقابلے پر ذائقہ کی جو دنیا ہے وہ بہت محدود اور بہت مختصر ہے۔ اسی طرح سے خوشبو کی جو دنیا ہے، اسی طرح سے حسیات، کسی چیز کے گرمی اور سردی کا یا سختی اور نرمی کا اندازہ کرنے کی جو سینس ہے انسان کے اندر، ٹچ جو سینس ہے، یقیناً امپورٹنٹ ہے، یعنی ہم ان کی کا انکار نہیں کر رہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ان کا جو دائرہ ہے وہ بہت محدود اور بہت مختصر ہے۔ جو امپورٹنٹ ترین علم حاصل کرنے کے اور ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ آنکھ اور کان ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آنکھوں کو اور کانوں کو، اب یہاں پر یقیناً اللہ تعالیٰ، دیکھیے ایک بحث ہے اس کے اندر کہ بصارت کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو صرف آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں ہوتا، آنکھ سے دیکھنے کے اوپر کفایت نہیں ہوتی، بلکہ بصر کہتے ہیں کسی چیز کے اندر دقیق طریقے سے کنسنٹریٹ کرنا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمع کے مقابلے، یعنی سننے کے مقابلے پر ابصار جمع کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے، کہ جس میں ایک امکان یہ ہے کہ آنکھوں سے جو عبرت حاصل ہوتی ہے، آنکھوں یعنی صرف یعنی دیکھنے کی ہی مراد نہیں ہے، بلکہ ابصار سے مراد اس بصیرت کی کیفیت کو بھی شاید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہتا ہے، کہ جو انسان کے اندر جو ہے وہ حق اور باطل کے اندر تمیز پر پیدا کرنے کی، فرق پیدا کرنے کی جو ہے وہ قوت ایجاد کرتا ہے۔ پروردگار شرف والافئدہ، افئدہ فؤاد جو ہے وہ دل کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر جو دل سے مراد ہے وہ یقیناً یہ والا آرگن نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر جو ہے وہ خون کی سپلائی کرتا ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ عقل، یا عقل مراد لی گئی ہے یا قلب لی گئی ہے مراد، کے جو انسان کے اندر اشرف ترین حصہ اس کی روح کا جو ہے قلب ہے وہ مراد لی گئی ہے۔ اس قلب کا یا اس عقل کا جو بنیادی طور پر کام ہے، آنکھ اور کان جو ہے وہ ظاہری طور پر ہمارے جو معلومات کو اکٹھا کرنے یا چیزوں کے شناخت اور راہ حق اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کا کام کرتے ہیں، ان کے پیچھے عقل موجود ہے کہ جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے اور حق و باطل میں اس کے لیے تمیز پیدا کرنے اور فرق پیدا کرنے کی قوت انسان کے اندر پیدا کرتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیا، یا شروع کا انشاء کا معنی، یعنی اس کو ہم نے نشأت دی ہے، اس کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے کیا کرو، آنکھوں کے ذریعے سے دیکھو، کانوں کے ذریعے سے سنو، عقل کے ذریعے سے سوچو، لیکن کیا ہوتا ہے، قلیلا ما تشکرون، آنکھیں ہیں مگر دیکھتی نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، عقل ہیں مگر سوچتی نہیں۔ واقعاً انسان کبھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں، اس کا کس قدر ہم سوء استفادہ کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو کس طریقے سے گناہوں میں اور دنیا کی لذات میں مشغول رکھتے ہیں، اپنے کانوں کو کس طریقے سے ہم لذات دنیاوی میں مشغول رکھتے ہیں۔ یعنی ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کے سامنے جب آپ عقل، حکمت، ہدایت کی بات کریں تو ان سے وہ کچھ دیر کے لیے جو ہے وعظ و نصیحت ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھنے اور قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے. آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کے حصوں کو ذرا سا دیکھیں اور غور کریں تو کتنا ٹائم ایسا ہے کہ جو ہم لغویات میں صرف کر دیتے ہیں, بہت ہی فضول ترین دنیا کی چیزوں کے اندر ہم اپنی تمام انرجیز کو ضائع کر دیتے ہیں, اور پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی انٹرٹینمنٹ ہے جو ان لغویات سے ہمیں حاصل ہوتی ہے. لیکن ہم قرآن کے حضور میں آنے سے, اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہوئے اور حق کے راستے پر چلاتے وقت جو ہے وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. یہ ایک پروردگار کا میں کہتا ہوں گویا ایک طرح حل بتا چکے, پروردگار غنی علی العالمین ہے اور اس بات سے وہ بہت ہی ماورا ہے کہ وہ شکوے اور شکایات کرے, لیکن گویا ایک طرح کا شکوہ ہے کہ تمام انسانوں کو اس نے عقل جیسی نعمت عطا کی, آنکھیں اور کان عطا کیے تاکہ وہ متوجہ ہوں, لیکن بہت ہی کم افراد ہیں کہ جو شکر کرنے والے ہیں. دیکھیں یہاں پر جو شکر کا مورد کیا ہے کہ اچانک سے ایک بات کرتے ہوئے پروردگار آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کیں, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی, لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ شکر ادا کرنے والے ہیں. تو شکر کا جو مرحلہ ہے وہ یہ یاد رکھیے گا کہ شکر ایک مرتبہ شکر مراحل طے کرتا ہے. شکر پہلے مرحلے میں نعمت کو درک کرنا, نعمت کو درک کرتے ہوئے منعم کو درک کرنا, منعم کو درک کرتے ہوئے منعم کے مقام کو درک کرنے کے بعد اس منعم اور اس نعمت کے مقابلے پر اس کی ادائیگی شکر کہلاتی ہے. یہ مرحلہ طے ہوں پھر انسان شکر کے مرحلے میں آتا ہے. اب پھر مرحلہ ایک مرتبہ شکر قلباً ہے, ایک دفعہ لساناً ہے, اور ایک مرتبہ عملاً ہے. ان کا جو تعلق ہوتا ہے کہ انسان قلب سے کرتا ہے, زبان سے کرتا ہے, یا عمل سے کرتا ہے, کا بھی تعلق اسی مرحلے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. دیکھیے مجھے نعمت کا احساس ہی نہ ہو تو میں شکر کے مرحلے میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. نعمت کا احساس ہو جائے لیکن میں منعم کی طرف متوجہ نہ ہوں تو بھی میں شکر کے مرحلے میں داخل, مثلا نعمت ہے مجھے پتہ یہ نعمت ہے لیکن میں اس کے منعم کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو میرے اس میں شکر کا مرحلہ بھی نہیں آئے گا. جب میں اس نعمت کی قدر کی طرف بڑھوں گا اور اس کو سمجھوں گا کہ ہاں یہ ایک بڑی نعمت ہے, واقعاً میرے لیے بہت فائدہ مند ہے. مثلا انسان بہت سارے مقامات پر کہتا ہے فلاں چیز بنانے والے کو اللہ جو ہے وہ بہت رزق عطا کرے, یا اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیوں اس وقت ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی خدا سلامت رکھے فلاں چیز بنانے والے کو, نہیں جانتے ہوتے ہم لیکن اس کو دعا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کی اہمیت ہمیں معلوم ہو جاتی ہے. اب اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ نعمت دینے والا جو ہے وہ بھی ذات کوئی بڑی ذات ہے, بالکل اسی طرح سے کہ مجھے ایک چیز پہنچی ہے اور جو میری ضرورت کی تھی, مثلا مال آیا میرے پاس, اب میں دینے والے کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا, جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایسی بڑی شخصیت کے پاس سے آیا ہے تو پھر میں یہ سوچ کر کہ یہ بڑی شخصیت میرے مسائل کو جانتے ہوئے مجھے یہ نعمت عطا کر رہی ہے, میں اور زیادہ شکر کے مراحل میں داخل ہو جاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس بڑی اور عظیم شخصیت کا شکر ادا کروں اور اپنے جو ہے وہ اس کیفیت کا اظہار کروں کہ اس نے مجھے اس لائق سمجھا کہ وہ مجھے یہ نعمت عطا کرے. دیکھیے مراحل ہیں. مثلا ہمیں ابھی آج کل عام پبلک جو ہے وہ اس بات کو بہت سارے افراد ترک کر رہے ہوں گے, حالات خراب ہوئے, اب ان حالات میں ایک مرتبہ جو ہے وہ کسی نے مدد کی, بھئی ایک پتہ لگا کہ جی کسی فلاحی ادارے سے آیا ہے. اب فلاحی ادارے کو ہم دعا تو دیں گے, یقیناً اس کا احترام بھی کریں گے, اس کا شکر بھی ادا کریں گے, لیکن ذہن کی گوشے میں یہ ہوتا ہے کہ یار ان کا چونکہ کام یہ ہے, یہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, لیکن ان کا کام یہی ہے. مگر اگر عین اس دوران مجھے یہ پتہ لگتا کہ فلاں جو بڑا شخص ہے, یا مطلب یوں سمجھ لیں فلاں عالم نے جو ہے وہ آ کر میری یہ مدد کی ہے, تو میرے ذہن میں دوسرا مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ دیکھیں چونکہ ان کا عام طور پر کام فلاح ہی نہیں ہے, یہ عام طور پر فلاح و بہبود کے کام ویسے مطلب اس طریقے سے پروفیشنلی نہیں کرتے, لیکن انہوں نے میری ضرورت کا خیال رکھا تو جو کیفیت ہے وہ میرے اندر اور شدید ہو جائے گی. اسی طرح سے آپ درجہ بدرجہ اوپر جاتے جائیں تو نعمت خود جو نعمت ہے اس کی قدر اور پھر اس کے پیچھے شخصیت, یہ دو مرحلے جب طے ہوتے ہیں تو پھر شکر کا مرحلہ آتا ہے. اب بعض اوقات ہمیں نعمت ملتی ہے اس کی قدر نہ ہو, یا منعم کو ہم نے نہیں پہچانا ہو تو دل میں رہ جاتا ہے شکر, اگر اس کی اہمیت اس قابل ہو اور ہمیں محسوس ہو تو پھر ہم زبان سے کرتے ہیں. عملاً کیا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم اکثر داخل ہی نہیں ہوتے. ہمارے پاس کسی نے اگر مدد کی ہے، ہمیں کسی نے نعمت پہنچائی ہے، اور وہ شخص بھی عظیم ہے یا اس قابل ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، تو ہمیں پریکٹیکلی وارد ہونا چاہیے شکر کے مرحلے میں. اور پریکٹیکلی کیا ہے کہ اب جو مجھے نعمت ملی ہے میں اس نعمت کو بہترین طریقے سے استعمال کروں. شکر کا جو مرحلہ وہاں پر جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو عقل دی ہے، ہم نے ان کو آنکھیں اور کان دی ہیں تاکہ یہ اپنے لیے حق و باطل کا فیصلہ کر سکیں، یہ راہ ہدایت کے اوپر چل سکیں، یہ صراط مستقیم کے اوپر چل سکیں. اس کے باوجود بھی نہ انہوں نے اس نعمت کو پہچانا ہے نہ منعم کو پہچانا ہے کہ یہ شکر کے مرحلے میں داخل ہوں اور اس کو استعمال کریں. عقل کا، آنکھوں کا اور کانوں کا دیا جانا یہ جو نعمت ہے، اول تو ہم خود اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہیں کہ یہ کیا نعمت ہے. لہٰذا جب ہم سے آنکھ چھنتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ نے ہمیں کیا نعمت دی ہے، جب ہمارے کانوں میں مسئلہ ہوتا ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نعمت دی. نعمت کی قدر کو درک کرتا ہے انسان اور پھر متوجہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے میرے بغیر کہے، میں نے مانگی نہیں تھی، مجھے تو احساس بھی نہیں تھا کہ مجھے اس دنیا میں، کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے پتا تھا کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اس نے مجھے پیدا کیا. لہٰذا عزیزان من، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائے عرفہ ہے اس کو صرف عرفہ تک محدود نہ رکھیں. اپنی زندگی میں کبھی بھی آپ کا دل چاہے کہ آپ پروردگار کے حضور میں اس کی نعمات کا شکر ادا کریں تو بہترین الفاظ ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ زبانی شکر ادا کریں کہ کم از کم اس زبانی شکر کا نتیجہ انشاءاللہ ظہور کرے گا عملی طور پر. عملی طور پر کیا ہے کہ میں اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی عقل کو پروردگار تک پہنچنے کا راستہ بناؤں، اس کے معرفت، اس کی محبت اور اس کی عبادت کے اندر اس کو خرچ کروں کہ اگر میں نے اپنی ان تمام نعمات کو اس کے راستے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تو یہ بہترین شکر ہوگا پروردگار کی ان نعمات کا. وہو الذی ذرعکم فی الارض و الیہ تحشرون. اور وہی پروردگار ہے کہ جس نے تمہیں زمین کے اندر پیدا کیا. ذرع یعنی یہاں پر مراد ذرع سے جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اوپر پیدا کیا، ایک تمہیں زمین کے اندر جگہ دی اور تمہاری جو ہے اس نے آفرینش، تمہاری جو خلقت ہے اس میں زمین کے اندر تمہیں پھیلایا اور اس کی زمین کے اندر تمہاری جو ہے وہ ایک طرح سے تمہیں پالا اس نے زمین کے اوپر. اور پھر وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف محشور ہونا ہے. دیکھیے زمین کے اوپر تمہیں پھیلانا، ذرا تمہارے تمہیں زمین کے اندر، یہ ذرا نہیں ہے، دیکھیے زراعت کے معنی میں نہیں ہے، ذرا پھیلانے کے معنی میں ہے کہ اس نے تمہیں زمین کے اندر پھیلایا. تم کچھ افراد تھے، اس نے تمہیں پاپولیشن میں اضافہ کر کے اور تمہارے قبیلوں میں ان کو بڑھا کر کے، تمہاری قوم کو بڑھا کر بڑھایا اور اس کو پھر پھیلایا پوری دنیا کے اندر. تو یہ پروردگار کی ایک نعمت ہے، اس پر بھی غور کرو. لیکن تمہیں دنیا میں پھیلایا ہے لیکن تمہاری بازگشت تو اللہ کی طرف ہے. زمین ہدف نہیں ہے تمہاری زندگی کا، اللہ ہدف ہے. لہذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے لیکن دنیا میں ہم نے رہنا نہیں ہے بلکہ پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی پروردگار ہے کہ جس نے تمہیں زندہ کیا اور وہی ہے جو تمہیں موت دے گا. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہیں موت دینی ہے، یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے یہ بھی اسی کے لیے ہے، اسی کی ملکیت ہے. اختلاف لیل و نہار پر شاید اس سے پہلے بھی گفتگو کبھی آئی ہو، میں ایک عرض کرتا چلوں کہ اختلاف کا جو لفظ ہے یہ خلف سے نکلا ہے. خلف کہتے ہیں کسی بھی چیز کے پیچھے آنے میں، ایک ہے خلف اور ایک ہے خلف. ایک معنی جو ہے وہ انحراف کے اس سے نکلتے ہیں اور ایک معنی جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے ہیں. خلیفہ اس کو کہتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے پیچھے، یعنی اصل ہٹے گا اس کے فوراً بعد قائم مقام اس کی جگہ پر جو آنے والا ہے وہ خلیفہ ہے. اختلاف کے معنی جو ہیں، ایک معنی ہم جو اردو میں بعض اوقات لیتے ہیں اختلاف کے، جس کا معنی جھگڑا اور یا فساد یا کنٹرڈکشن ہے یہاں پر مراد کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ زمین اور مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور رات اور دن کا کنٹرڈکشن یعنی ان کے آپس میں مختلف ہونا یہ مراد نہ مراد یہ نہیں ہے. اختلاف کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا. اور اسی سے یاد رکھیے گا کہ پروردگار جو مختلف مقامات پر جیسا کہ یہاں پر بھی فرمایا اختلاف اللیل والنہار یعنی رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا. اسی سے جو ہے وہ لفظ ہے کہ جہاں پر اگر آپ کو یاد ہوگا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خطبے میں کہ جو آپ نے ولید کے دربار میں مدینہ میں دیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم کیا ہیں مختلف الملائکہ, ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ کا اختلاف. ملائکہ کے اختلاف کا معنی یہ نہیں خدا نخواستہ کہ کوئی جھگڑا ملائکہ کے درمیان میں ہوتا ہے, نہیں, بلکہ اختلاف سے مراد یہ کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے اوپر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. خوب اسی معنی میں اختلاف کی اگر معنی کو کیا جائے تو وہ جو ایک حدیث ہے جس کے بعض اکثر جو معنی کیے جاتے ہیں کہ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ, اس کو جو اختلاف کے معنی لیے جاتے ہیں وہ کنٹرڈکشن کے معنی میں لیے جاتے ہیں, لیکن عین ممکن ہے کہ وہاں پر بھی اختلاف کے معنی اگر یہ لیا جائے کہ میری امت کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھنا, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رحمت ہے, تو وہاں پر اختلاف امتی رحمت کے تقریباً بالکل ڈفرینٹ معنی جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. اب یہ سب کچھ کیا افلا تعقلون, اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, اتنا تمہارے سامنے اپنی آیات کو اور اپنی قدرت کو تمہارے سامنے ظہور دے رہا ہے, اس کے باوجود بھی کیا تم عقل کرنے والے نہیں ہو, کیا تم سوچنے والے نہیں ہو کہ ہمیں تمہیں سوچنا چاہیے. بل قالو مثل ما قال الاولون, اللہ اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے لیکن اے نبی تمہاری یہ قوم وہی سب کچھ کہہ رہی ہے جو ان کے پہلے کہتے رہے, جو ان سے پہلے والے تھے وہ کہتے رہے, یہ بھی یہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قالو, یہ کہتے ہیں اعظام متنا وکنہ ترابا و اعظام آنا لمبعثون. دیکھیے اب لازم آتا ہے اسی سورہ کے اندر اگر ہم اس مطلب کو نکالنا چاہیں تو سورت کے اندر ہی موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا یقیناً کہ اس سے پہلے بھی جو امتیں اپنے پیغمبروں کو جو ہے وہ جھٹلاتی رہی ہیں ان کے جھٹلانے میں ایک اہم جو بات تھی جس کو وہ جھٹلایا کرتے تھے وہ کیا جھٹلانا تھا کہ ہم جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے کیا وہ دوبارہ یہ جو یہ وعدہ دیتے ہیں کہ جی تم مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تو یہ جو بات ہے کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. 37 نمبر آیت, انہیا اللہ حیات و ندنیا نموت و نحیا و ماں نہنو بمبعوثین, ہم جو ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. یا 35 نمبر آیت میں جیسے ہے ایا ادکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون, کہ یہ کیا یہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور پھر جب مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے ڈھانچے بن کے رہ جاؤ گے اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ قبروں سے نکالا جائے گا. دیکھیے پیچھے ذکر ہوا سارا, اب یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ وہی کہتے ہیں جو پچھلوں نے کہا, ان کے کیا کہا ہے کہ کیا جو ہے وہ تم جب مر جاؤ گے, ہم جب مر جائیں گے اور ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی, ان لمبعثون, کیا اس کے بعد ہم دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے, دوبارہ سے ہمیں مبعوث کیا جائے گا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان ہاذا الا اساطیر الاولین, بتحقیق وعدنا, ہم سے یہ وعدہ کیا گیا, نحنو ہم سے بھی کیا گیا, و آباؤنا اور ہمارے آبا سے بھی کیا گیا, یہی وعدہ کیا گیا من قبل اس سے پہلے, ان ہاذا الا اساطیر الاولین, یہ جو باتیں ہیں کہ مر جاؤ گے مٹی ہونے کے بعد دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا, یہ جو ہے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں, قصے ہیں کہ جو وہ گھڑتے تھے کہ جی انسان دوبارہ سے زندہ ہوگا, کسی نے یعنی موت کے بعد زندگی کا قیامت کا انکار پچھلے بھی کرتے رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں. بس جو بھی یعنی دشمنان الہی ہیں, دشمنان نظام الہی ہیں, ان کی ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون, اے نبی ان سے پوچھو لمن الارض، یہ زمین کس کے لیے ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، لمن کس کے لیے ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، بتاؤ کس کے لیے ہے. عجیب بات ہے، یہاں پر واقعی غور طلب مقامات ہیں. کیا نبی ان سے پوچھو یہ جو زمین ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، لمن کس کے لیے ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، بہت جلد یہ فوری طور پر تمہارے جواب میں کیا کہیں گے، اللہ، للہ، یہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے لیے. قل، بس اے نبی ان سے کہو، افلا تذکرون، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ تم جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے سب اللہ کے اختیار میں ہے، سب وہ پھر کیوں انکار کرتے ہو، کیوں نہیں تمہیں سمجھ میں آتی بات، وہ پروردگار کہ جو پودوں کو مار کے دوبارہ زندہ کرتا ہے، جو پودوں کے اندر اس عمل کو بار بار تمہارے سامنے جو ہے وہ لے کر آتا ہے، تم اس کے باوجود بھی متوجہ نہیں ہو. لہذا قرآن فرماتا ہے کہ پھر ان سے پوچھو، اے نبی قل، اے نبی ان سے پوچھو، کہو ان سے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی کہو، پوچھو ان سے، من رب السماوات السبع، ان سات آسمانوں کا پروردگار کون ہے، ورب العرش العظیم، اور اس عرش عظیم کا پروردگار کون ہے، سیقولون للہ، تو یہ فوراً کہیں گے کہ اللہ ہے. قل افلا تتقون، تو پھر اے نبی ان سے کہو، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اے نبی ان سے پوچھو، پوچھو ان سے کہ من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ یہ جتنی بھی چیزیں ملکوت اس زمان، یعنی عالم ملکوت جتنا، یہ سارے کا سارا عالم ہے یہ ملکوت کہلاتا ہے، یہ جو ملکوت کل شیء، ہر چیز کی جو ملکیت ہے وہ کس کے اختیار میں، کس کے ہاتھ میں ہے، وہ یجیر ولا یجار علیہ، اور وہ ہے کہ جو پناہ دینے والا ہے اور کوئی اس کو پناہ دینے والا نہیں ہے، سب کو اس نے اپنے پناہ میں لیا ہوا ہے لیکن وہ کسی کی پناہ میں آنے والا نہیں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کون ہے، سیقولون للہ، اے نبی یہ کہیں گے، بہت جلد کہیں گے، اللہ. قل فانا تسحرون، کہ پھر تم کیوں، آیا تمہارے پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کوئی ہے جس نے تمہارے اوپر جو ہے وہ جادو کر دیا ہے، بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے کیا کیا ہے، ان کے سامنے حق پیدا پیش کیا ہے، ہم نے ان کو جو چیز دی ہے وہ بالحق ہے، حق کے ساتھ ہے، وانہم لکاذبون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹ بولتے ہیں. عزیزان من، میں انشاءاللہ کل کچھ مطالب ہیں جو یہ جو ایک ترتیب سے بات آئی ہے، ترجمہ میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ آپ متوجہ ہوں، ایک چند ایک باتیں جو میں بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن اس کی کچھ تفصیل ہے جو میں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک دو مطالب ہیں کہ جو ذرا سی تفصیل چاہتے ہیں. دیکھیے یہ جو پورا ایک سلسلہ ہم نے کئی آیات کو پشت سر پڑھا ایک دوسرے کے بعد، کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں آنکھیں اور کان دیے، دل دیا، اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وہ تمہیں زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تم کیوں نہیں سوچتے، دنیا زمین میں یہ جو اختلاف لیل و نہار ہے، ایک کے بعد ایک آ رہے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہیں کیا عقل، تمہارے عقل کو جو ہے متحرک نہیں کرتا، کیا تمہیں سوچنے کی طرف مجبور نہیں کرتا، یقیناً کرتا ہے، اور انسان سوچتا ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی انسان، یعنی آپ تصور کریں، یعنی ایک شاید تعداد دنیا کی ایسی ہو کہ جو بالکل ہی دنیا میں مگن ہو جائے اور دنیاوی چیزوں کے اندر اتنی ڈوب جائے کہ پھر کسی بھی چیز کی طرف اس کا ذہن نہ جائے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اکثریت لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ ان چیزوں کو دیکھتی ہے، ان چیزوں پر غور کرتی ہے، کہیں نہ کہیں تنہائی کا کوئی لمحہ آتا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات تنہائی کو پسند کیا گیا ہے، خلوت کو بعض مقامات پر پسند کیا گیا ہے، کم بولنے کو پسند کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اپنے تمام ان اعضاء کو ان کی مشغولیتوں سے ہٹاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی جو کھڑکی ہے وہ کھلتی ہے، اور پھر ہم بعض چیزوں کے اندر فکر اور غور کرنے کی طرف متوجہ. جتنے ہمارے یہ اعضاء مشغول ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی ہمارے دل کی کھڑکی بند رہتی ہے اور ہم غور و فکر کے مرحلوں میں داخل نہیں ہو پاتے. آج کے دور میں چونکہ بعض روایات کے حوالے سے بھی ایک بحث ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت اور عصر ظہور کے حوالے سے ایک بحث ہے، اس میں علماء نے ایک بحث یہ بھی کی ہے کہ آخر الزمان کا جو حجاب ہوگا وہ شدید ہوگا، اور اس شدید حجاب کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ لوگ متوجہ نہیں ہوں گے کہ ہم حجاب میں ہیں. یہ حجاب کہاں سے آتا ہے؟ یہ حجاب ہمارے آنکھوں اور کان کی دو خاص چیزیں اور باقی بھی جوارح، ان کی مشغولیت کے ذریعے سے آتا ہے. آج جو شیطانی اور طاغوتی نظام ہے، یہ جو اتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے، کبھی آپ سوچیں تو صحیح کہ اربوں کھربوں ڈالر خرچ کیا جاتا ہے، چینلز ہیں اور ٹی وی پروگرامز ہیں اور فلمیں بن رہی ہیں اور ڈرامے بن رہے ہیں اور جناب کلپس بن رہے ہیں، ایک ہجوم ہے انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ایک ہجوم ہے، اور بہت ہی تھوڑے سے پیسوں کے اندر، بہت ہی کم پیسوں کے اندر ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں، ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک جہان ہے جو آپ کے لیے جو ہے مہیا کر دیا گیا. کبھی سوچے تو صحیح، موبائل کے اوپر، ٹیبلٹ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر، لیپ ٹاپس، ٹیلی ویژن، ایک دنیا ہے کہ جو مختلف چیزیں ہمیں انٹرٹین کرنے کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہیں کہ جی آپ کو انٹرٹین کیا جائے. کیا واقعاً یہ ہمیں انٹرٹین کرنے میں اتنے جدی ہیں، ان کو اتنا شوق ہے کہ جی ان کو انٹرٹین کیا جائے؟ یہ واقعاً ہماری سروسز کے لیے اتنے بے چین ہیں، یا کوئی بڑا شیطانی پلان ہے جس میں مجھے اور آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے اس ماہ مبارک کے رمضان میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہی جب ہم کھانے پینے، اب ہوتا ہے نا کہ عام دنوں میں جی صبح کا ناشتہ بھی ہو رہا ہے، پھر 10-11-12 بجے دوبارہ چائے پی جا رہی ہے، پھر دوپہر کا کھانا بنایا جا رہا ہے، پھر شام کو کچھ کھایا پیا جا رہا ہے، پھر رات کو کھا رہے ہیں، پورے دن کی مشغولیت ہے. اب صرف جب یہ ہوتا ہے کہ نہیں سحری کے بعد نہیں کھانا، تو ایک طول روز میں یقیناً افطار کے پاس جا کر دوبارہ کھانے پینے کے حوالے سے مشغولیت ایجاد ہوتی ہے، خواتین کی بھی زیادہ تر، تو دن میں تھوڑا سا ان کو فرصت مل جاتی ہے، دوپہر کو کسی کو کھانا نہیں ہوتا تو تھوڑی سی فرصت ایجاد ہوتی ہے. ویسے بھی جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو عقل کا دروازہ کھلتا ہے. جتنی ہماری مادی محرکات ہیں اور مادیات کی طرف جو ہمارا حص ہے وہ ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے، نفس کے قوا جتنے ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں اتنی عقل کی کھڑکی کھلتی چلی جاتی ہے. یہ فارمولا یاد رکھیے گا. رمضان میں ذرا تھکاوٹ ہوتی ہے تو زیادہ بولا بھی نہیں جاتا، معمولاً انسان تھوڑا سا ایگزاسٹ ہوا ہوا ہوتا ہے تو وہ آرام کرنا چاہتا ہے، خود بخود ایک کیفیت خلوت کی ایجاد ہوتی ہے، اور اس خلوت کی کیفیت میں بعض اوقات ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، آج کے دور میں شیطان کا جو سب سے بڑا ہدف ہے، جو وہ میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل ٹیبلٹ وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے کر رہا ہے، وہ مشغولیت ایجاد کرنا. ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، عبادات سے ہمیں انحراف کر کے، منحرف کر کے ایک ایسی دنیا کہ جو صرف دھوکے کی اور فریب کی دنیا ہے، اس میں ہمیں مشغول کرتے ہیں. سوچیں اس بات پر، خدا کے لیے غور کریں کہ یہ جو ہم نے مشغولیتیں ایجاد کر دی ہیں ان میں سے کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لاک ڈاؤن کا جو یہ زمانہ ہم اور آپ نے گزارا، اس کے اندر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہماری فضول تھیں، بلا وجہ گھر سے باہر جا رہے ہیں. اچھا اب گھر میں بیٹھے ہوئے بھی تو شیطان نہیں چھوڑ رہا ہمیں، شیطان مسلسل کبھی ٹی وی، کبھی موبائل، کبھی لیپ ٹاپ اور کبھی انٹرنیٹ، آج یہ فلم آ رہی ہے، آج یہ ڈرامہ چل رہا ہے نیٹ کے اوپر، یہ چیز پڑی ہوئی، ہم مسلسل مشغول ہیں. جب میرے کان اور میری آنکھیں مسلسل مشغول رہیں گے تو کبھی بھی میرے دل کی کھڑکی نہیں کھلے گی جو عقل اور تعقل فکر کر کے پروردگار کی طرف موو کرے، امام کی ضرورت کو ایجاد کرے، کبھی نہیں ہوگی. عزیزان من، ایک اہم ترین چیز آج کی دنیا میں، اگر اس پردے کو، یہ پردہ ہے، یہ ایک حجاب ہے کہ جو طاغوت زمان نے ہمارے اوپر تان دیا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس حجاب کو چاک کریں اور پروردگار کی طرف اپنی توجہات کو لے جا سکیں، اس پردے کو چاک کر کے اپنے آپ کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا سکیں، تو ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں سے ان مشغولیات کو ختم کرنا شروع کریں۔ دیکھیے، میں ہرگز ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں، میں ہرگز ان کے استعمال کے خلاف نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ جی آپ موبائل چھوڑ دیں، آپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر میں سے ٹی وی اٹھا کے باہر پھینک دیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ سارے کے سارے میرے حساب سے نامعقول چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان اس طرح کا بیہیویئر اختیار کرے، لیکن اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس میں کئی آیتیں ہیں کہ جو بار بار ہم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین اور آسمان، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کے لیے ہے، ہم غور کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا نا کہ اللہ کے لیے ہیں۔ اور کیوں کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ کل میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا تفصیل صاحب کی خدمت میں کل کروں گا کہ کیوں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ، زمین اور اس کے اندر، تم پوچھو تو صحیح، یہ کہیں گے اللہ، تم ان سے پوچھو کون ہے جو کہ رب سماوات السبع اور رب عرش عظیم ہے، یہ کہیں گے اللہ، تم ان سے پوچھو تو صحیح کہ تمام چیزوں کی ملکوت کس کے ہاتھ میں، یہ کہیں گے اللہ، تم ان سے پوچھو تو صحیح کہ کون ہے، یہ کہیں گے اللہ۔ یہ جو جواب دے رہے ہیں اللہ، پیغمبر سوال کر رہے ہیں، بالآخر اس کے اندر تعقل کا ایک مرحلہ ہے۔ اچھا، اب یہ اس کے باوجود بھی کیوں یہ ایک سحر کے انا تو سحرون، تم لوگوں کے اوپر کس نے جو ہے وہ سحر کر دیا ہے؟ یہ بات کب کی جا رہی ہے؟ پیغمبر کے زمانے میں کی جا رہی ہے، یعنی ایک عمومی نگاہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے باوجود بھی تمہاری ہوائے نفس نے تمہیں گویا سحر کے اندر محصور کیا ہوا ہے تمہیں، کہ تم متوجہ نہیں ہو رہے، تم متذکر نہیں ہو رہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس زمانے کے اندر ہوائیں نفسانی زیادہ تھیں، خواہشات نفسانی زیادہ تھیں، ہمارے تمام نفس کی قوا کو اپنے اندر مشغول کرنے کا سامان اس دور میں زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ یعنی آج کی اگر ہم کیفیات کو سامنے رکھیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مقابلے میں ان کے پاس تو کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب اگر ہم غور سے دیکھیں، اب اگر ہم غور سے بات کریں تو شاید یہ ساری کی ساری آیات مجھ سے مخاطب ہیں اور مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ تم کیوں تذکر نہیں کر رہے، یہ آیات مجھ سے کہہ رہی ہیں فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم کیوں مسحور ہوئے ہوئے ہو، تم کیوں جادو کے اندر، جیسے بالکل کسی نے جادو کر دیا ہو اور سوچ اور سمجھ کو اس کی جو ہے اس نے معاف کر دیا ہو۔ یہ جو میں نے شاید پہلے بھی آپ کو اس خدمت میں عرض کیا تھا، یہ جو زومبیز کا کانسیپٹ بعض ہارر فلموں میں دیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی دماغوں کو کسی ایک ایسی چیز پر لگا دیا جائے کہ پھر اس کے علاوہ باقی کچھ نہ سوچ سکیں، نہ سونگ سکیں، نہ سن سکیں، بس وہ ایک چیز ہو جس کے پیچھے دیوانوں کی طرح سے، پاگلوں کی طرح سے، مسحور انداز سے، جادو کے انداز سے، جیسے یہ بالکل جادو میں ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان من، ہمیں اور آپ کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، قرآن ہمیں تذکر دے رہا ہے۔ ہم سے بھی اگر آپ کو پوچھا ہاں بھائی زمین کس نے بنائی، اللہ نے بنائی، یہ آسمان کس نے بنایا، اللہ نے بنایا، اختیار کس کا اللہ، تو بھائی اگر تمہیں یہ سب کچھ پتا ہے تو کیا تمہارا راستہ واقعا خدائی ہے؟ کیا تمہارے افعال، تمہارے اعمال، تمہاری توجہات الہی ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو سوچو تو صحیح کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں اللہ سے مشغول کیے ہوئے ہے۔ زیارت اعلی حضرت امین اللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مخصوص زیارت ہے، یقیناً آگے چل کر ایام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نزدیک ہیں، اور آپ ان ایام میں چاہیں گے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریں۔ میری طرف سے آپ کو ایک اہم ریکمنڈیشن یہ ہے کہ کوشش کیجیے گا کہ 19, 20 اور 21 رمضان المبارک کے جو مولا کائنات سے منسوب ہیں اور ان کی شہادت سے متعلق ہیں ایام، ان ایام میں خاص طور پر کم از کم 3-9 دن چھوٹی سی زیارت ہے، اس کا کی تلاوت کیجیے گا، اور اس زیارت کے کچھ الفاظ ہیں جن کی طرف میری خواہش ہے کہ آپ توجہ کیجیے گا، اور ان کو خاص طور پر اگر ممکن ہو تو ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بعد غور کیجیے گا۔ ان میں ایک مقام زیارت میں امام کی آتا ہے کہ جس میں دعا ہے، یعنی ابتدا میں پیغمبر یعنی مولا کائنات کو کچھ سلام کرنے کے بعد، وہ سلام کرنے کے بعد فوراً دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں فرما رہے ہیں کہ اللہم فجعل نفسی مطمئنتم بقدرک راضیتم بقضائک مولعتم بذکرک و دعائک محبتا لصفت اولیائک محبوبتا فی ارضک و سمائک صابرتا علی نزول بلائک شاکر عطن لفواز لنام ایک ذاکر عطن لسوابق علائک، اسی جو دعا کا حصہ ہے اس میں آخری جو مرحلہ ہے اس میں فرماتے ہیں کہ دعا کرو کہ متزودن التقوی، تقوی کے لیے مجھے آمادہ کر لے، یوم جزا قیامت کے دن کے لیے، مستنتم بسنن اولیاء، تیرے اولیاء کی جو سنت ہے اس سے پر مجھے چلا، اس کا مجھے عمل کرنے والا مجھے بنا، و مفارقت لاخلاق اعداء، تیرے دشمنوں کے جو اخلاق ہیں ان سے مجھے دوری عطا کر، مشغولتا عن دنیا بحمدک و ثنائک، اے پروردگار مجھے دنیا کی مشغولیت سے نکال، الہ کس کی طرف، حمد کا وسنا، اپنے حمد و ثنا۔ عزیزان من، اس وقت دنیا کی یہ جتنے بھی شیطانی جال ہیں انہوں نے ہمیں گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے، میں پھر یہ کہوں گا ان کو محدود کریں، انٹرنیٹ کے استعمال کو بے شدت اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے انٹرنیٹ کے استعمال کو بہت محدود کریں، اسی طرح سے ٹی وی اور میڈیا کے جتنے بھی استعمالات ہیں ان کو بے شدت محدود کریں۔ آپ جب محدود کریں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس فرصت کے اوقات نکلیں گے، ان فرصت کے اوقات کو دعاؤں میں، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تفکر میں لگائیں، غور کریں اور سوچیں کہ ہم کیوں اپنے زمانے کے امام کی زیارت سے محروم ہیں۔ اسی سلسلے کے ساتھ آج کی اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور قرآن کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام علماء مراجع اسلام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔